نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے. تقویٰ وقایہ ڈھال کہ گناہوں سے بچنے کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے روزوں کی برکت سے. بندے اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانیوں کے درمیان ایک دیوار قائم ہو جاتی ہے اور صرف روزے کے دوران نہیں, ایک شخص بکثرت روزہ رکھتا ہے, رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے میں 6 دن کے اور روزے رکھے اور دوسرے پورے سال میں جو مسنون روزے ہوتے ہیں ان کا بھی اہتمام کرے اور اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور صوم داؤد کا اہتمام کرتا ہے جو کہ اللہ تعالی شانہ کی نظر میں روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ محبوب طریقہ ہے. ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑ دیا, ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑ دیا. تو روزوں کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا, جو بکثرت روزے رکھے گا, اپنی استعداد اپنی استطاعت اپنے احوال اپنی صحت اپنے کام کاج وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس میں گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہوگی. تو گناہوں کے دوران تو گناہوں سے بچے گا ہی, روزہ رکھنے کے دوران تو گناہوں سے بچے گا ہی, لیکن جب روزہ نہیں ہوگا اس وقت بھی اس میں گناہوں سے بچنے کی استعداد ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ کر رہے گا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو جو شادی رکھنے کی قوت نہیں رکھتے اور ان میں جوانی کی خواہشات ہوتی ہیں اور جوانی کی خواہشات کے ہونے کی وجہ سے درجنوں گناہوں سے حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کا مشورہ دیا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ، کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہے وہ درجنوں گناہوں میں مبتلا ہوگا، وہ بد نظری میں مبتلا ہوگا، اور آج کل کے جدید زمانے میں پتہ نہیں اور کن کن بلاؤں میں مبتلا ہوگا. تو ایسے شخص کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے شادی کرنے کے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کو لازم پکڑے. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، اس لیے کہ یہ اس کے لیے وقایا ہے، یہ اس کے لیے ڈھال ہے، یہ اس کے لیے حفاظت کا سامان ہے. اور اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، کہ روزہ رکھنے کے ذریعے جو شہوت کی لائن کے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب لگاتار ایک مدت کے لیے روزے رکھے گا. تو جتنا زیادہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس میں تقوی کی استعداد بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے روزوں پر فرض کیے گئے. اللہ تعالیٰ شانہ رحیم ہے، رحمان ہے، اور اس امت پر حق تعالیٰ شانہ کی رحمت جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے کی ہے. اس لیے پورے ایک مہینے کے روزے رکھنا یہ تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ کو تو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. لیکن جیسے ہی یہ بات ہم سنتے کہ تمہیں 30 دن کے روزے رکھنے ہیں تو ہمیں بھاری لگتا، ہمیں بھاری لگتا. جیسے مدرسے میں 6 سال کا کورس ہے اور بخاری شریف والوں کو یہ کہا جائے کہ بھئی اس سال سے ایک نیا نظم ہے. کیا نیا نظم ہے؟ کیونکہ اس سال سے نیا نظم یہ ہے کہ 3 سپارے کی تفسیر تمہیں زبانی یاد کرنی ہے اور اس کا سال کے اخیر میں امتحان ہوگا. تو سب طلبہ کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ امتحان کسی اور سے لیا نہیں گیا ہے، یہ امتحان دلوایا نہیں گیا. اب پوری بخاری شریف کا امتحان دینا ہے، اس کا بوجھ نہیں پڑا ان پر. پوری مسلم شریف کا امتحان دینا ہے، اس کا بوجھ نہیں پڑا. لیکن قرآن کے 3 سپارے کی تفسیر کا امتحان دینا ہے، یہ بوجھ پڑا. کیوں بوجھ پڑا؟ اس لیے کہ بخاری شریف کا امتحان ہر سال کے طلبہ دیتے رہے ہیں، مسلم شریف کا امتحان ہر سال ہوتا ہے، ہر سال طلبہ دیتے رہے ہیں. یہ تفسیر ایک نئی چیز تھی، تو جب بھی کوئی نئی چیز کسی کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، اوروں کو نہیں کرنا ہے، تو بوجھ پڑتا ہے. عربی میں کہتے ہیں المصیبت اذا عمت خفت، یہ سائیکولوجیکل قانون ہے کہ مصیبت اور تکلیف جب عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے. مجھے فلو ہوا ہے، ان کو بھی فلو ہوا ہے، ان کو بھی فلو ہوا ہے، ان کو بھی فلو ہوا ہے، تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن صرف مجھے فلو ہوا ہے، مجھے سردی ہوئی ہے، تکلیف ہوتی ہے. مدرسے سے سب کو چھٹی مل جائے، مجھے نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے ساتھ اور 10 بچوں کو بھی چھٹی نہ ملے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. اس کا دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف یہ فائدہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ و سلام کے جو افراد ہیں ان کے دل پر ایک جو فطری
بوجھ پڑنے والا تھا کہ او ہو 30 دن کے روزے, گرمی کے دنوں کے 30 دن کے روزے, اتنے لمبے لمبے روزے. تو کما کتب علی الذین من قبلکم, جب کہا کہ صرف تم پر نہیں, تم سے پہلے دوسری امتیں جو آئی ان پر بھی روزے فرض تھے, تو ہلکا ہو جائے گا. اتنی محبت ہے اللہ تعالی شانہ کو مجھ سے اور آپ سے. تو جس اللہ کو اتنی زیادہ ہم سے محبت ہو, ہمیں اس اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے. یعنی ہمارے اندر محبت کی کوئی چیز نہیں ہے, پھر بھی اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ کے اندر تو محبت کی ساری وجوہات موجود ہیں. تو جب اللہ ہم سے, ہمارے اندر محبت کی کوئی وجہ نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالی شانہ سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے, جبکہ اللہ تعالی شانہ کے اندر محبت کی ساری وجوہات ہیں. تو اے ایمان والو, تم روزے رکھو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ گے, تقوی والے. تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک میں بھی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے. ان میں کچھ تو وہ ہیں کہ فقہی اعتبار سے انہیں اجازت ہے شریعت کی طرف سے, تو روزے چھوٹ گئے. مفتیوں کو پوچھا, مفتیوں نے اجازت دے دی, تو عظیمت پر عمل کرنے کے بجائے, افضل پر عمل کرنے کے بجائے رخصت جو شریعت نے دی تھی اس پہ عمل کر لیا. تو اجازت ہے, برکات سے تو محرومی ہو گئی لیکن گناہ نہیں ہوا, گناہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں روزہ چھوڑتا ہے, تو یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے. رمضان المبارک میں عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے, اور ظاہر ہے کہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا تو رمضان المبارک کے بعد اسے قضا کرنی پڑے گی اس روزے کی. تو فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے اور پھر رمضان المبارک گزر جانے کے بعد پوری زندگی اس کی قضا میں روزے رکھتا رہے پوری زندگی, تو اس کو وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی جو رمضان المبارک کے ایک روزے کی ہیں. یہ رمضان المبارک کا جو ہے خاص اللہ تعالی شانہ اور اس میں برکت رکھی ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ فقہی اجازت کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ عظیمت پہ عمل کریں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ فقہی اجازت کے نہ ہونے کے باوجود بھی روزوں میں کوتاہی کرتے ہیں, رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں. ہم چونکہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں اس لیے تصور سے باہر ہے, ایسے درجنوں افراد آپ کو لیسٹر میں ملیں گے جو روزے نہیں رکھتے ہوں گے. ہر جگہ پر ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عذر کے. اور کچھ لوگ تو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں نہ کہنے کی بات کہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ بھوکا رکھ کے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا, ہمیں بھوکا رکھ کے, ہمیں بھوکا رکھ کے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا. تو ایک ہے کسی اللہ کے کسی حکم کو, ایک ہے اللہ کے کسی حکم کو چھوڑنا, اور دوسرا ہے اللہ کے اس حکم کو استخفاف کی نظر سے دیکھنا, اس کا استہزاء کرنا, اس کا مذاق اڑانا. تو اللہ کے حکم کو چھوڑنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کے گناہ کو استخفاف کی نظر سے دیکھنا, ہلکی نظر سے دیکھنا, نیچی نگاہ سے دیکھنا, اس کا مذاق اڑانا, یہ کفر ہے. تو رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے باہر بھی روزوں کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی چاہیے. شاید یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہے ایمان کے بعد, ان میں ایک ہے نماز, دوسرا ہے روزہ, تیسرا ہے زکوٰۃ, اور چوتھا ہے حج. روزوں کے علاوہ باقی جو 3 ارکان ہیں ان میں فرض کی ادائیگی کے بعد بھی دیندار طبقہ کچھ نہ کچھ مزید بھی کرتا ہے. دیندار طبقہ کہ 5 وقت کی فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ نفل بھی پڑھتے ہیں, سنت موقعہ کے علاوہ سنت غیر موقعہ بھی پڑھتے ہیں, نفل بھی پڑھتے ہیں, چاشت بھی پڑھ لیتے ہیں, تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. یعنی نماز کے بارے میں لوگوں کا تصور یہ نہیں ہے کہ بس فرض ہوا ختم ہو گیا، نہیں. اچھا آگے چلو، زکات. تو زکات میں جو فرض مقدار ہے خرچ کرنے کی، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں بھی خرچ کرتے ہیں، بیواؤں بھی خرچ کرتے ہیں، نفل. اسی طرح حج، کہ فرض حج کر لینے کے بعد بھی نفل حج کے لیے جاتے ہیں، عمروں کے لیے جاتے ہیں. جب عمروں کے لیے جاتے ہیں تو طواف بھی بہت کرتے ہیں. بس ایک روزہ ہے جس میں ہمارے زمانے میں امت کئی سالوں سے بہت سستی کا شکار ہے. رمضان المبارک میں تو روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان المبارک کے رمضان سے رمضان بس بیچ میں روزے نہیں. پہلے زمانے میں لوگ روزے رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا طاعون امواس میں، تو موت سے پہلے جو باتیں انہوں نے کہی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے اللہ، میری تو موت کا وقت قریب ہے لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس لیے زندہ رہنا نہیں چاہتا کہ باغات لگاؤں، اس لیے زندہ رہنا نہیں چاہتا کہ بڑے بڑے گھر تعمیر کروں، اس لیے زندہ رہنا نہیں چاہتا کہ باغات میں نہروں کو جاری کروں، کہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھ کر تیری رضا کو حاصل کر سکوں. پہلے زمانے میں نیک لوگوں کے بارے میں جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے ذاکر شاغل ہیں، بڑے ذاکر شاغل ہیں، بہت ذکر شغل کرتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ قائم اللیل اور صائم النہار ہیں، یہ تعریف ہوتی تھی نیک آدمی کی. قائم اللیل، یہ رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں، صائم النہار اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں. سیماہم فی وجوہہم، جو ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن میں ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر نمازوں کی علامتیں معلوم ہوتی ہیں. تو نمازیں ان کی ایسی ہوتی تھی کہ ان کے چہروں پر اس کے آثار نظر آتے تھے، پیشانی کے اوپر سجدے کے نشان نظر آتے تھے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے. اور چہروں کو دیکھ کر کے روزوں کا بھی پتہ چلتا تھا، ہونٹ خشک ہے، چہرہ زرد ہے، فاقے کا اثر معلوم ہوتا تھا پہلے زمانے کے لوگوں میں. تو میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، اپنے سب دوستوں سے میری درخواست یہ ہے کہ روزوں کے ساتھ مناسبت پیدا کرو، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں دین لانا چاہتے ہیں. اور دین لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے رب اکرم کو تکلیف ہو، جس سے رب اکرم ناراض ہو. اور اس کے لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ روزے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. متقی، میرے حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ سے رمضان المبارک کے زمانے میں دعائیں کرو کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں یہ رمضان کا روزے والا مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ ہمیں متقی بنائیں. تو اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ ہمیں متقی بنا دیجیے، متقی بنا دیجیے. لیکن یہ جو متقی اللہ تعالی بنانا چاہتے ہیں ہمیں، وہ روزوں کے ذریعے متقی بنانا چاہتے ہیں، روزوں کے ذریعے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزہ، جب روزہ ہوگا تب تقویٰ آئے گا، روزہ جب روزہ ہوگا تب تقویٰ آئے گا. درد سر کو مٹانے کے لیے ڈاکٹر پاراسیٹامول دیتا ہے، تو درد سر تو تب مٹے گا جب پاراسیٹامول آپ کھائیں گے. دو گولیاں ہیں، دو گولیاں، وہ پاراسیٹامول نہیں ہے. پاراسیٹامول بنانے کے لیے جن جن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے وہ چیزیں اس میں نہیں ہے. گیہوں کے آٹے کی دو گولیاں آپ نے بنا لی، اور پاراسیٹامول کا جو باکس آتا ہے اس میں آپ نے رکھ دی، اور اس کا نام آپ نے پاراسیٹامول دے دیا، اور آپ نے دو گولی کھا لی، اور آپ کہیں کہ درد سر جاتا ہی نہیں، میں نے تو پاراسیٹامول لی ہے. یہ پاراسیٹامول نہیں ہے، پاراسیٹامول جیسی نظر آنے والی چیز ہے جس کو آپ نے پاراسیٹامول کا نام دے دیا ہے، لیکن اس میں پاراسیٹامول کے جو کمپوننٹس ہونے چاہیے، جو اجزاء ہونے چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں. تو روزے کی وجہ سے تقوی ضرور آتا ہے. جو جتنے زیادہ روزے رکھے گا تقوی اتنا ہی اس کی زندگی میں زیادہ آئے گا. لیکن اگر کوئی نفل روزوں سے تعلق نہیں رکھتا، صرف رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتا ہے، اس کی برکت سے بھی بنیادی تقوی آ جائے گا، اس سے کہ اللہ کا وعدہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ فرض روزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تب ہے جبکہ روزہ روزہ ہو. یعنی روزے کو جو کمپوننٹس ہونے چاہیے، روزے کے جو اجزاء ہونے چاہیے وہ ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی حجت الاسلام نے روزوں کی تین قسمیں لکھی ہیں. ایک ہے عام روزہ، اور حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا ہے خاص روزہ، اور تیسرا ہے خاص الخاص روزہ. یا یوں سمجھو کہ ایک ہے عوام کا روزہ، ایک ہے خواص کا روزہ، اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. تو اس میں سے عام روزہ جو ہے، عام روزہ جسے میں آپ سب رکھتے ہیں، رکھتے چلے آئے ہیں، وہ یوں سمجھو کہ گیہوں کے آٹے کی پیراسیٹامول ہے، اور اس میں جو اجزاء ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. اسی لیے رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا روزہ ہمارے لیے رمضان المبارک میں بھی وقایا نہیں ہے. اور رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اس کے کمپوننٹس جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. یہ ہے عام روزہ. اس میں کیا ہوتا ہے عام روزے میں؟ عام روزے میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی اور شرمگاہ کی شہوت سے ہم لوگ بچتے ہیں، بس اتنا کرتے ہیں. کھانا پینا بند صبح صادق سے غروب تک، اور شرمگاہ کی شہوت بند، میاں بیوی کے تعلقات بند، اور کھانا پینا بند، بس اتنا ہے. یہ وہ روزہ نہیں ہے، یہ وہ روزہ نہیں ہے جس کی وجہ سے زندگیوں میں تقوی آتا ہے. وہ روزہ جس کی وجہ سے تقوی زندگیوں میں آتا ہے وہ ہے خاص روزہ. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ اخص الخاص، جو خاص الخاص روزہ ہے، اخص الخواص کا جو روزہ ہے، وہ شرط قرار نہیں دیا زندگیوں میں تقوی کے آنے کے لیے، بس خاص الخاص روزہ. یہ خاص روزہ، خاص روزہ، خواص کا روزہ. اور یہ خاص روزہ بنے گا چھ چیزوں سے. چھ کمپوننٹس اگر آئیں گے بنیادی کمپوننٹ کے بعد، پیراسیٹامول ہے اس میں بنیادی کمپوننٹ ہے، بنیادی جز ہے، لیکن دوسرے چھوٹے موٹے اجزاء نہیں ہے، تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، وہ اثر نہیں ہوگا. آپ نے چائے بنائی تو چائے میں بنیادی جز کیا ہے؟ چائے میں چائے، ٹی بیگ جو ہے یہ بنیادی جز ہے. تو آپ نے پانی میں چائے ڈال دی تو کوئی بھی دیکھے گا تو اسے نظر آئے گی کہ یہ چائے ہے. پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو آپ کہے گا کہ چائے ہے. آپ پیئیں گے تو چائے کا مزہ بھی آئے گا، لیکن ابھی اس میں شکر کی ضرورت ہے، اس میں دودھ کی ضرورت ہے. جب شکر ہوگی، دودھ ہوگی، کچھ لوگ پھر اس کے اندر جو ہے اور پودینہ بھی ڈالتے ہیں، منٹ بھی ڈالتے ہیں، الائچی بھی ڈالتے ہیں. جتنے زیادہ اجزاء ہوں گے چائے اتنی بڑھیا ہوگی. ہو سکتا ہے کہ صرف چائے آپ پیش کریں گے تو اسے چائے تو کہیں گے، لیکن پیئیں گے شکر نہیں تو آپ چھوڑ دیں گے. بہت سے لوگ شکر والی بھی نہیں پیئیں گے جب تک دودھ اس میں ملا ہوا نہ ہو، اور بہت سے لوگ انگلش چائے نہیں پیئیں گے، زیادہ دودھ والی ابالی ہوئی پیئیں گے، ان کو دل نہیں لگے گا. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے سارے کمپوننٹس کے بغیر جب یہ روزہ ہماری زندگی میں تقوی لائے گا ہی نہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے. نہیں، روزہ بہرحال روزہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص جو ہے، ایک شخص وہ اندھا ہے، اندھا، پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہ انسان ہے. اچھا بھائی، اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہے، پھر بھی آپ کہیں گے کہ ناقص ہے لیکن انسان ہے. وہ ساتھ میں گنگا بھی ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی بہت ناقص ہے لیکن پھر بھی انسان ہے. لولا لنگڑا بھی ہے، پھر بھی کہیں گے کہ انسان ہے. اس سے بھی آگے مجنون ہے، عقل ہی نہیں اس کی، پھر بھی کہیں گے کہ آپ تو لولا لنگڑا اندھا بہرا گونگا مجنون ہے، کتنا نقص ہے اس کے اندر، پھر بھی انسان تو ہے نا، پھر بھی انسان ہے، لیکن وہ ہو ہی نہیں، وہ چیز ہو ہی تو انسان ہی نہیں رہے گا. تو بھائی آگے جتنی چیزیں بتلائی جا رہی ہے ان کے ہونے سے وہ روزہ بنے گا جو روزہ زندگی میں تقویٰ لائے گا. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کم سے کم روزہ تو ہوگا، چاہے لولا ہے چاہے لنگڑا ہے چاہے اندھا ہے چاہے بہرا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو بھائی روزہ ہی مت رکھو، نہیں، کم سے کم روزہ تو ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کر سکے گا کہ میں کچھ کر کے آیا ہوں. تو یہ اجزاء کیا ہے، کتنے اجزاء ہیں؟ کل 6 اجزاء ہیں. ان 6 اجزاء کو اگر آپ اپنے روزوں کے اندر لے آئے، اپنے روزوں کے اندر پیٹ کی اور شرمگاہ کی شہوت سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک 6 اور چیزیں اس کے اندر لے آئیں تو آپ کا روزہ بہت بڑھیا ہو جائے گا. پھر اس روزے کی برکت سے زندگی میں تقویٰ آئے گا، اور زندگی میں تقویٰ آئے گا تو تمام گناہوں سے حفاظت خود بخود ہو جائے گی. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ 6 چیزوں میں سے ایک چیز تو ہے آنکھوں کی حفاظت، کہ روزے کی حالت میں آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اور روزے کی حالت میں آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ روزے کے علاوہ جو وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان چونکہ مشق ہی کر رہے ہیں اس میں بھی حفاظت ہو، رمضان کے بعد بھی پھر ہو، آنکھوں کی حفاظت. نمبر 2 کانوں کی حفاظت، نمبر 3 زبان کی حفاظت، اور نمبر 4 جسم کے باقی اعضاء کی حفاظت. آنکھوں سے کوئی گناہ نہ کیا جائے، کانوں سے کوئی گناہ نہ کیا جائے، زبان سے کوئی گناہ نہ کیا جائے، اور جسم کے باقی اعضاء سے بھی کوئی گناہ نہ کیا جائے، چوری نہ کی جائے، کسی کی مار کٹائی نہ کی جائے ہاتھ سے. پھر افطاری کے لیے بیٹھے تو افطاری کے وقت ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہیں حرام غذا کو پکڑنے کے لیے، منہ میں ڈال رہے ہیں اور دانتوں کو استعمال کر رہے ہیں حرام غذا کے لیے، حلق کو استعمال کر رہے ہیں حرام غذا کے لیے، پیٹ کو استعمال کر رہے ہیں حرام غذا کے لیے، یہ باقی اعضاء کی گناہ ہو گئی. تو پہلی 4 چیزیں یاد رکھنا تو بہت آسان ہے، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور جسم کے باقی اعضاء کی حفاظت، یعنی جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء سے اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہ کی جائے. 4 چیزیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ حلال غذا سے جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو اتنا نہ کھائے کہ ناک تک آ جائے، اتنا نہ کھائے کہ ناک تک آ جائے. کبھی کبھی بعض لوگوں کو ڈکار آتے ہیں تو اس کی جلن ان کو ناک میں بھی محسوس ہوتی ہے، اتنا کھا لیتے ہیں کہ ڈکار آتی ہے تو ان کو ناک میں بھی جلن محسوس ہوتی ہے، یا حلق میں تو محسوس ہوتی ہے ناک میں. اتنا نہ کھائے، کم سے کم رمضان المبارک میں روزوں کے دوران اس حدیث شریف پر عمل کرے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے، یعنی کچھ بھوک رکھ کر کے کھاؤ. روزے لمبے ہیں تو سحری میں ذرا ڈٹ کر کے کھا لو پھر، لیکن افطاری میں کم سے کم کچھ کنٹرول کرو. اگر سحری میں بھی کسی میں طاقت ہے اور کم کھا کر کے، دونوں وقت میں کم کھا کر کے گزارا کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا کم بھی نہ کھائے کہ پھر اخیری اشرے میں کمزوری آ جائے. تو ڈاکٹروں کی طرف بھی رجوع کریں. آج کل تو سوشل میڈیا میں رمضان المبارک سے پہلے سے ہی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں چیز کھانے سے روزے دار کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، وہ ہضم بھی تاخیر سے ہوتی ہے، اس سے سارے جو جسم کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ ڈائٹ بنا سکتے ہیں خود کی، کہ جس سے کم بھی کھائیں صحت پر بھی اثر نہ پڑے بلکہ صحت اور بہتر ہوگی. جس قسم کی خوراک ہم کھاتے ہیں رمضان المبارک میں اس سے تو وزن بھی بڑھتا ہے، رمضان المبارک میں وزن گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہے، اور صحت بھی ہماری اور خراب ہوتی ہے. تو پانچویں چیز یہ ہے کہ جب افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو بہت پیٹ بھر کر کے نہ کھائے، کچھ بھوک چھوڑ کر کے کھائے. اور چھٹی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد کیفیت خوف اور رجا کی رکھے. خوف اور رجا کی، خوف تو یہ ہو کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور رمضان المبارک میں اتنی عظیم شان عبادت دی جو ہماری زندگیوں میں تقویٰ لا سکتی ہے، ایسی عبادت دی عظیم شان روزہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عظیم الشان عبادت کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا ہو، اور اس وقت جب ہم افطار کر رہے ہوں اللہ مجھ سے بہت ناراض ہو، ایسا تو کہیں نہیں. خوف، لیکن خوف ہی نہ ہو ساتھ میں امید بھی کہ نہیں نہیں جب اللہ نے رکھوایا ہے، اٹھایا سحری کے لیے، بوجھ تو بالکل نہیں تھا کہ روزہ بھوکا رہنے کا یہ حکم کیوں ہے، نہیں خوشی سے میں نے روزہ رکھا. رمضان جب آ رہا تھا تب بھی مجھے خوشی تھی اور رمضان میں بھی خوشی ہے، اور جیسے جیسے دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ دل میں تکلیف بھی ہے کہ دن کم رہ گئے مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا. امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ میرے اس ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول کر کے اسے بہانہ بنا کر میری مغفرت فرما دیں گے. تو یہ مضطرب ہو، مضطرب بے چین جیسا کہ قبول ہوا ہے، ہاں ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، نہیں نہیں اگر پکڑ ہو گئی تو، ہاں یہ عجبہ کا شکار نہ ہو، احساس برتری کا شکار نہ ہو کہ بس بھائی روزے رکھے رکھ رہے ہیں 13 روزے ہو گئے اور بس جنت ہماری ہی ہے. نہیں، امید اور خوف، امید اور خوف، امید اور خوف دونوں ہو، دونوں ہو، اور دونوں امید اور خوف، امید اور خوف دونوں، اور امید اور خوف میں امید کا پہلو غالب ہو. ایک کھیتی کاشتکار جب کھیتی کرتا ہے، کسان فارمر جب کھیتی کرتا ہے تو ہم لوگوں کو چونکہ فارمنگ سے کچھ مناسبت نہیں اس لیے ہمیں پتا نہیں ہوتا، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ کاشتکار جب بیج بو دیتا ہوگا، بیج ڈال دیتا ہوگا تو پھر آرام سے مطمئن ہو جاتا ہوگا کہ بہت اچھی کھیتی آئے گی. نہیں، ہر ہر مرحلے پر، ہر ہر مرحلے پر وہ خوف اسے ہوتا ہے، اس لیے کہ کھیتی کے لیے ایک خاص قسم کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے. اتنی گرمی نہ ہوئی تو، اس سے زیادہ گرمی ہو گئی تو، جتنی گرمی چاہیے اتنی گرمی نہیں ہوئی تو پکے گی نہیں کھیتی، جتنی گرمی ہونی چاہیے اس سے زیادہ گرمی ہو گئی تو جل جائے گی کھیتی، جتنی بارش ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوئی زندہ نہیں رہ سکے گی کھیتی، زیادہ ہو گئی تو مر جائے گی کھیتی. اگر اس میں کیڑے پڑ گئے، ایک خاص موسم آتا ہے کھیتی کے موسم میں کہ ایک ہفتے دو ہفتے وہ خطرے کا وقت ہوتا ہے، اس میں اگر کیڑے پڑ گئے تو ساری کھیتی چلی گئی. وہ دو ہفتوں سے یوں گزر گئے تو کھیتی پھر صحیح سالم. دیکھو اتنے سارے خطرات ہیں، ان سارے خطرات کی وجہ سے کسان کو خوف رہتا ہے، لیکن وہ خوف ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس خوف کے ساتھ اسے پوری امید ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو وہ جا کر محنت کرتا ہے، اسی وجہ سے ٹوئل کرتا ہے. تو خوف ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو جائے، خوف ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو جائے، سمجھ میں آ گیا؟ خوف ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو جائے، اور امید ایسی نہ ہو، امید ایسی نہ ہو کہ غرور کا شکار ہو جائے، غرور دھوکے کا شکار ہو جائے کہ بیج بو دیے اب آ کر کے سو جاتا ہے، جاتا ہی نہیں کھیتی میں کہ بس اب تو ہو گیا، 6 مہینے کے بعد جائیں گے، 3 مہینے کے بعد جائیں گے اور کھیتی کو کاٹ لیں گے. نہیں، اتنا سپیریورٹی کمپلیکس بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈسپونڈنٹ بھی نہ ہو اور سپیریورٹی کمپلیکس بھی نہ ہو، کمپلیسنٹ بھی نہ ہو جائے کہ بس بہت ہو گیا. خوف اور رجا، خوف اور امید دونوں چیزیں ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، انشاءاللہ کر لیا ہوگا، پتہ نہیں قبول ہوا بھی یا نہیں. ڈرے بھی امید بھی رکھے، ڈرے بھی امید بھی رکھے، دعا میں بھی کہے کہ اللہ میرا روزہ ہی کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، بس آپ نے جو کچھ توفیق دی ہے بس اسے اچھا روزہ بنا لیجیے، آپ اسے اس قابل بنا دیجیے کہ نام اعمال میں آ سکے، اسے اس قابل بنا دیجیے کہ کل قیامت کے دن میری مغفرت کا سبب بن سکے. اے اللہ، اے اللہ مجھے محروم نہ فرما، اے اللہ مجھے محروم نہ فرما، ایسا نہ ہو کہ اس روزے کی وجہ سے میری قیامت کے دن پکڑ ہو جائے. خوف اور رجا، جب یہ 6 چیزیں ہو جاتی ہیں تو روزہ جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، یہ خواص کا روزہ ہے. اور جب یہ روزہ ایسا ہو جاتا ہے، روزہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ متقی بناتے ہیں، دولت تقوی عطا فرماتے ہیں، دولت تقوی. اور جو انبیاء کا روزہ ہے، مقربین کا روزہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ، خاص الخاص روزہ، اخص الخواص کا روزہ، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے بھی بچتے ہیں، آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، کانوں کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، زبان کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اعضاء کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، سحری افطار میں کھاتے بھی بہت کم ہے، خوف اور امید بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب تک ان کے دل دماغ میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں آتا. یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ. یعنی جس طرح ہم ہمارے منہ کو غذا اور پانی سے روک دیتے ہیں اور ہماری شرمگاہ کو شہوت سے روک دیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کو ماں سے اللہ کے خیال سے روک دیتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں آتا. اللہ تعالی شانہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا روزہ نصیب کرے. لیکن جو تقوی مرتب ہوتا ہے وہ دوسری قسم پر، اور وہ ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے. کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، کھانے میں بہت کم نہیں تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ روزانہ تین روٹی کھانے کا معمول ہے افطاری میں، تو آج سے وہ تیسری روٹی میں سے کوارٹر بند کر دیں، اتنا تو کم کر دیں. ہے روزانہ دو گلاس فالودہ پینے کی عادت ہے تو آج سے ڈیڑھ گلاس کر دیں، آئندہ سال اور کم کریں، اس کے بعد والے سال اور. یہ نہیں، اسے مقصد بناؤ. اور خوف اور رجا، خوف. بعض لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس نہ، مایوس. جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی کمی کی وجہ سے، وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت کو محدود سمجھتے ہیں. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے پاورفل ہیں کہ اللہ کی رحمت ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کی رحمت وسیعت، رحم وسیعت، ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت، اور آگے قرآن میں کیا وصیت، ورحمتی وصیت کل شیء، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. رحمت بہت ہے، بہت رحمت ہے. وہ کسی چھوٹی نیکی کو بہانہ بنا کر معاف کر سکتے ہیں، اور وہ کسی چھوٹی نیکی کے بھی محتاج نہیں، وہ بغیر کسی نیکی کے بھی رحمت برسا کر کے معاف کر دیتے ہیں. تو مایوسی نہ ہے. بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ایک مہینے تک برابر ڈگر پر رہتے ہیں اور پھر وہ معمولات چھوٹنے لگتے ہیں، پھر وہی پرانے گناہ شروع ہو جاتے ہیں، تو مایوس ہو جاتے ہیں. نہ، نہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. نہ مایوسی بالکل نہیں، ڈسپونڈنسی، ڈسپیر بالکل نہیں، نہیں. اور اتنا غرور بھی نہ آ جائے کہ اپنی نماز کو، اپنی تراویح کو، اپنی تلاوت کو، اپنے ذکر کو، اپنے معمولات کو، اپنے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اتنا قیمتی سمجھے کہ بس جنت میری ہی ہے، اب تو میں اللہ کا ولی ہو گیا. نا، اپنے تمام اعمال کو کھوٹا سمجھے، لیکن ایسا سمجھے کہ کھوٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت مجھے اپنی آگوش میں لے گی. لیکن اگر اس کھوٹے سکے پر پکڑ ہو گئی تو امید بھی ہو، ڈر بھی ہو، امید بھی ہو، ڈر بھی ہو، امید بھی ہو، ڈر بھی ہو. اگر یہ کیفیت ہماری ہوئی تو اللہ تعالی شانہ جو ہے ہمارے اوپر فضل فرمائیں گے. حدیث شریف جس کی تلاوت کی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو بد زبانی کو نہیں چھوڑتا اور بد کرداری کو نہیں چھوڑتا، بد زبانی کو نہیں چھوڑتا، بد عملی کو نہیں چھوڑتا، تو کھانا پینا شہوتوں کو چھوڑے رکھے اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع بہت روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو سر سے اتر جاتا ہے لیکن بھوک اور پیاس کے نتیجے میں ان کو جو تقوی کی دولت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی, وہ نہیں ملتی. اصل چیز جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. یہ مرادی ہے حدیث پاک کا. سر سے روزہ تو اتر جائے گا, وہ لولا لنگڑا اندھا وہ انسان بالکل ناقص. تو کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور ایسا ناقص بچہ پیدا ہوگا, کیا خوشی ہوگی ان کو؟ اولاد تو اس کو تسلیم کریں گے, اسے پیار بھی دیں گے, گلے بھی لگائیں گے, لیکن دل میں ایک صدمہ ہوگا کہ ایسی اولاد پیدا ہوئی. تو قیامت کے دن جب ہم اپنے روزوں کو دیکھیں گے تو یہ تو ہوگا کہ بھائی اپنا روزہ ہے اور اس کی وجہ سے چلو ذمہ داری سے تو فارغ ہو گئے مگر اس کی وجہ سے تو آگے جنت میں کچھ بھی مرتبہ نہیں ہے. یہ تو صدمہ ہوگا اس وقت اس روزے کو دیکھ کر. اس لیے اتنا لمبا روزہ, 20-20 گھنٹوں کا روزہ, بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تقوی کا قطرہ نہ ملے تو تمام گناہوں سے حفاظت. حضرت امام محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ آدمی کو یہ مراقبہ کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ غیبت کی لذت کتنی دیر کی ہے, کتنی دیر تک آپ غیبت کریں گے کسی کے ساتھ. بہت بہت تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اگر ایک ہی شخص کی غیبت کی آپ نے, ایک ہی شخص کی, تو 15 منٹ آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں چلے گی, پھر دوسرے موضوع پہ جانا پڑے گا. لیکن اگر کسی نے کی غیبت, ابراہیم کی, احمد کی, محمد کی, زلیخا کی, فریدہ کی, جس کسی کی بھی کی, تو پورے ٹائم کی طرح ہوتا ہے ہمارے پاس, ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے. تو 3 گھنٹے غیبت کی اور بھوک کی مشقت کتنے گھنٹوں تک برداشت کی؟ 20 گھنٹوں تک. حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا مراقبہ کرے کہ 2 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی لذت کے لیے 20 گھنٹے کی مشقت کو میں قربان کر دوں. ایسی بھی وقوفی. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص سینڈ کاسل بناتا ہے, ریت کا محل بناتا ہے اور بناتا ہے, لگتے ہیں اسے کتنی دیر لگتی ہے, 5 گھنٹے لگیں گے, 4 گھنٹے لگیں گے, 3 گھنٹے لگیں گے, اور توڑ کوئی آ کر کے یوں دھکا دے کر کے اسے گرا دے, کتنی تکلیف ہوگی. تو 20 گھنٹے کی مشقت ہم برداشت کرتے ہیں اور پورے دن میں کسی کی غیبت ہم سے ہو گئی, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں, غیبت ہو گئی اور وہ سینڈ کاسل پورا گر گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایسا سوچے, حزے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. حزے گناہ میں, گناہ کی لذت میں, جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. خوشبو آپ نے لگائی, خوشبو تو خوشبو لگانے کے بعد بھی 8 گھنٹے 7 گھنٹے 1 گھنٹے تک اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوتی رہے گی. بھائی آپ نے کوئی چیز کھائی تو کھانے کے بعد مزہ تو ختم ہو گیا لیکن پیٹ میں جو چیز گئی اس کا پورے بدن کو فائدہ ہوگا. اس میں جو وٹامنز تھے, اس میں جو نیوٹرینٹس تھے, اس میں جو بھی چیزیں اچھی اچھی تھی اس سے آپ کو نفع پہنچائے گی. لیکن گناہ کی جو لذت ہے, بد نظری کی, بس جب تک بد نظری میں مبتلا ہے اس وقت تک لذت, وہ عورت چلی گئی ختم ہو گئی بات. اور یہ جو لذت محسوس ہو رہی تھی بھی لذت کا دھوکا ہے جو شیطان لذت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, ورنہ اس میں بھی لذت نہیں. تو حزے گناہ میں, گناہ کی لذت میں, جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, گناہ کر چکا پھر کچھ نہیں, ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. تو ایسا سوچے کہ یہ جو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں بد نظری, یہ جو غیبت سننے جا رہا ہوں, یہ جو زبان سے کچھ بولنے جا رہا ہوں, یہ جو عضو سے کوئی کام کرنے جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا اور پھر کچھ نہیں. کچھ لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ صبح 1:30 بجے سے ان کا روزہ ہے اور 3 بجے 4 بجے 5 بجے ایسا گناہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی روزہ توڑنے والی شہوت میں مبتلا ہو جاتے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا. اب اتنی دیر تک بھوکے رہے, روزہ بھی ہاتھ سے چلا گیا, اور جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ان سے پوچھئے کہ حسرت کا عذاب کیسا ہوتا ہے, وہ حسرت, وہ اندر سے دکھ اور درد. تو حز گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ مراقبہ کیا کرے کہ بھئی یہ ایسا دل چاہے کہ میں ذرا ان کے ساتھ بیٹھ کے, وہ جو 4-5 آدمی وہاں کونے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, وہ فوئر میں بات کر رہے ہیں, گھر میں بات چلو میں بھی تلاوت کو چھوڑ کر تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں, روک دے اپنے آپ کو اور کہیں کہ وہاں جائیں گے تھوڑی لذت آ جائے گی لیکن میرا روزہ خراب ہو جائے گا, میری یہ پوری مشقت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. اور بندہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سب احباب سے بار بار یہ تاکید کرتا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اختلاط سے اور مکسنگ سے بچائے. اب جتنا لوگوں سے کم ملیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. ملو بقدر ضرورت, یعنی جب ضروری ہے اس وقت ملو, جیسے ماں ہے, ماموں ہے, باپ ہے, ایک تعلق باقی رکھنے کے لیے صلہ رحمی وغیرہ, تعزیت کے لیے چلے گئے, شادی میں خوشی کے موقع پر کسی کو مبارکباد دینے کے لیے چلے گئے, کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے چلے گئے, جنازے میں چلے گئے, دکان میں کوئی خریدنے کے لیے چلے گئے, بس اس کے علاوہ آپ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ من نجات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کا کیا طریقہ ہے, میں نجات کے لیے کیا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول کرو, ولیساک بیتک, اور تمہیں تمہارا گھر سموئے رکھے, گھر سے باہر مت نکلو بغیر ضرورت کے, وابکی علی خطیئتک, اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. ان تینوں میں بھی اصل ہے اپنے گھر سے مت نکلو. گھر سے نکلیں گے نہیں, دوسروں سے ملاقات نہیں کریں گے تو زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں, گھر سے نکلیں گے نہیں تو آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں, گھر سے نکلیں گے نہیں تو کانوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں, گھر سے نکلیں گے نہیں تو جسم کے دوسرے اعضاء کے گناہ کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے. اور گھر میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ سے حفاظت رہے, غلط چیزوں کو پڑھنے سے حفاظت رہے, گھر میں بیوی کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, جو گھر میں رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, گناہ کا کام نہ کیا جائے. اس کو مقصد بناؤ, مقصد زبان پر کنٹرول. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے, حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اور حضرت کو کئی مرتبہ میں نے دیکھا, بہت قریب سے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا, اور حضرت کی صحبت میں طویل طویل وقت کے لیے بیٹھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی. تو میں ان کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت کی صحبت میں جا کر کے بیٹھے ایک گھنٹے کے لیے, دو گھنٹے کے لیے, تین گھنٹے کے لیے, چار گھنٹے کے لیے, اور وہ اس نیت سے جائے کہ یہ شخص جتنے ورڈز بولے گا, جتنے الفاظ میں کاؤنٹ کروں گا, تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ناکام لوٹے گا. اس لیے کہ وہ بولتے اتنا کم تھے کہ وہ کاؤنٹ کرنا امپوسیبل نہیں ہے, کاؤنٹ کرنا پوسیبل, یعنی اتنا کم بولتے تھے کہ ابھی ایک جملہ بولیں گے, پھر 30 منٹ تک خاموش, پھر کوئی جملہ بولتے ہیں, پھر 15 منٹ تک خاموش, کبھی گھنٹے تک خاموش. ہمارے یہاں جن طلبا نے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں اکیڈمی میں دیکھا ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ حضرت نے دعا کے وقت جب دعا کی ہوگی اور کچھ الفاظ بولے ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے مجلس میں حضرت سے کوئی بات سنی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلبہ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے حضرت کی زبان سے یہ جملہ سنا, یہ بات سنی. اتنے کنٹرول زبان پر, یہ کیوں کنٹرول تھا؟ مجنون تھے نہیں, گونگے تھے نہیں, گونگے نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو فکر آخرت کی وجہ سے گونگا بنا لیا تھا, اور تار ان کا جڑ گیا تھا اللہ سے. تو ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, دوست کی یاد کا مشغلہ میرا ہے, ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. آپ کے اوپر کسی کا ٹیلی فون آ جائے اور وہ بہت آپ کا عزیز ہو, قریب ہو, آپ کا محبوب ہو, بہت چاہت آپ کو ہو, اس وقت آپ کو کوئی بھی کچھ ڈسٹرب کرے گا, پوچھے گا, تو آپ ڈانٹ دیں گے اسے کہ بھائی رہنے دے, ابھی فیکٹری کا مالک بھی ہوگا, اس کا مینیجر آ کر کے کچھ اس کو پوچھے گا, وہ اسے بھی ڈانٹ دے گا کہ بھائی ابھی رہنے دے, ابھی سارے کام, جب تک میں ٹیلی فون پر ہوں سب کو منع کر دو. تو جس کا اللہ سے تار جڑ جائے اور اس کو کوئی بات کرائے, اس کو کتنی ناگواری ہوتی ہوگی, اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ہمارے دہلی مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں میں سے تھے, وہاں کے مدرس بھی تھے, بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبیداللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ انہوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک تقریر کی, اس تقریر میں لوگوں کو متوجہ کیا ذکر کی طرف, اللہ کے تعلق کی طرف, اصلاح نفس کی طرف, تزکیہ کی طرف. اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وقت گزارا ہے اور میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہے, تو ایک مرتبہ حضرت کا بدن دباتے دباتے میرے کان حضرت کے منہ تک پہنچ گئے. ہوتا ہے ایسا کبھی کہ آپ ہاتھ دبا رہے ہیں, ہاتھ دباتے دباتے وہ دیر تک دبانے کی وجہ سے آدمی ذرا تھک بھی جاتا ہے, تو یوں آگے چل ہوا ہوگا, دباتے دباتے کہا کہ میرے کان جو ہے وہ حضرت کے منہ تک چلے گئے اور حضرت نیند میں تھی, نیند میں. تو کہا کہ حضرت کی زبان سے اللہ 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 کا ذکر اتنی تیزی سے جاری تھا کہ میری عقل حیران تھی. یعنی نیند میں بھی اللہ اللہ کا ذکر اتنا تیزی سے جاری تھا کہ میری عقل حیران تھی. جنہیں حضرت رائے پوری رحمت, شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانقاہ میں جب وہاں ذکر کی مجلس ہوتی تھی تو اس وقت پتوں سے اور کنکروں سے بھی اللہ اللہ کی ذکر کی آواز آتی تھی. کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی اپنے اوپر. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ مخلوق سے اپنے آپ کو ذرا کاٹیں. حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے خلوت کی محبت ڈال دی تھی تو غار حراء میں چلے جاتے تھے. ایسا کرو, آپ بھی کرو ایسا, کمرے میں چلے جاؤ, تنہائی میں, مسجد میں چلے جاؤ اور کونے میں بیٹھ جاؤ, نماز کے بعد سب لوگ چلے جائیں, آپ اپنے کام میں لگے رہو, اللہ اللہ سے دل لگاؤ. اسے دیکھا اسے دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا. ہم لوگوں میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ وقتی طور پر نماز کے لیے جب ان سے کٹ ہو کر نماز میں آتے ہیں تو دل ہمارا وہاں رہتا ہے, اور یہ لوگ ذکر یار میں اور یاد الہی میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ انہوں نے وقتی طور پر اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ذکر اللہ سے الگ ہونا پڑتا تھا, تو اس وقت اس کام میں بھی ان کو یاد الہی ہوتا تھا, اور پھر جیسے ہی اس کام سے فارغ ہو گئے فوراً ادھر چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں توفیقات سے نوازے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ یہ تاکید کرتا ہوں, اور سب اکابر بزرگان دین کی تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہے, یکسوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی علاج بتایا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے, اور یہ چھ چیزیں ہماری زندگی میں, چھ میں سے زیادہ تر چیزیں آ جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اختلاط ملنے جلنے سے پرہیز کرو اور اپنے آپ کو مشغول رکھو. ٹائم ٹیبل ہی ایسا بناؤ کہ آپ کو یہ سوچنا ہی نہ پڑے کہ اس وقت میں کیا کروں. اب ٹائم ٹیبل آپ کا نہیں ہوگا, اعمال نہیں ہوں گے, تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے اور کوئی بک اٹھا لیں گے, آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں گے اور کچھ غلط کام ہو جائے گا, آپ تھک جائیں گے گھر میں بیٹھے بیٹھے تو باہر نکل جائیں گے اور باہر بازار میں گھومنا شروع کر دیں گے. نہیں, مشغول رکھو, ایک ٹائم ٹیبل بناؤ, سونے کا ٹائم, کھانے کا ٹائم, اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم اپنا, اور رمضان المبارک میں پورا اللہ کی طرف توجہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیری عشرے میں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیری عشرہ جب داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احی اللیل پوری پوری رات جاگتے تھے, وشد المیزر, اور لنگی کو بالکل ٹائٹ باندھ لیتے تھے. یہ لنگی کو ٹائٹ باندھنے کا مطلب ہے کہ جیسے آدمی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے, ریڈی ہو جاتا ہے کام کے لیے, تو آستین ایسے چڑھا دیتا ہے, آستین چڑھا دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب تیار ہو جاتے تھے پورے طور پر کہ اب 10 دن تک برابر عبادت میں مشغول رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اور وہ ایک ازال اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے کہ جاگو اور اٹھو اور عبادت کرو. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں بھی توفیقات سے نوازے, اختلاط سے ہمیں بچائے. جن لوگوں نے اپنے ذمے یہ طے کر لیا ہے کہ روزانہ میں 7 سپارے پڑھوں گا, روزانہ میں 10 سپارے پڑھوں گا مثال کے طور پر, تو اب عصر کی نماز کے بعد ان کا دل چاہے گا کہ یار فلاں میرا دوست بھی آیا ہوا ہے, آج تو فلاں دوست بھی آیا ہوا ہے, چلو مل لوں, لیکن فوراً ڈر لگتا ہے کہ وہاں ملنے کے لیے جاؤں گا, اب میرے پاس عصر سے مغرب کا ٹائم ہے, روزانہ میں 10 سپارے پڑھتا ہوں, ابھی 8 ہی ہوئے ہیں, یہ 2 سپارے نہیں ہوں گے آج, تو وہ بیٹھ جائے گا. طے کر لو اتنی مرتبہ ضرورت پڑھنا ہے, اتنی مرتبہ ذکر کرنا ہے, اتنی مرتبہ یہ کرنا ہے. معمولات اپنے جو رمضان المبارک کے باہر ہوتے ہیں اتنے ہی معمولات رکھو, اور باقی سارا وقت قرآن کے پیچھے لگا دو, قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو, ایسا تعلق پیدا کرو کہ رمضان کے بعد بھی روزہ رہے اور رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ تعلق رہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے آپ کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں ایسے روزے نصیب کرے جن میں ہمیں متقی بنانے کی طاقت ہو. اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم غیر مستحقین پر فضل فرما کر یہ دولت دے دے، ہمیں تقوی والی دولت دے دے، اپنی محبت کی دولت دے دے، اپنی یاد اپنے ذکر کی دولت دے دے، تزکیہ کی دولت دے دے، اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت دے دے، اور ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ دائمی فیصلہ فرماوے. اللہ جل جلالہ عمن والو سب بیماروں کو شفا عطا فرماوے، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرماوے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرماوے، جو موت کے قریب ہیں اللہ انہیں ولایت والا، صدیقیت والا، اپنی رضا والا حسن خاتمہ نصیب فرماوے، جو گمراہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ انہیں ہدایت عطا فرماوے، اور پورے عالم میں دین کے جتنے کام جس جس لائن سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقابك، وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بعيد بيننا وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.